سمام بن اسال اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، تیرے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا، اب تو میں نے دین قبول کر دیا، تیرے دین میں اگر عمرے کی اجازت تو میں جا کے کروں، نہیں تو نہیں، سمجھ گیا کرو پہلے کو پابندی. مکے پہنچتا ہے، مکی والے کو کیا کہتا ہے، یا اہل مکہ بخاری کے لفظ ہیں، واللہ لا یاتینکم حبت من حنطت حتی یذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مکے والو، حالانکہ پورے گیہوں کا جو تجارتی گیہوں ان کی طرف سے آتا تھا، اسی کی معرفت پہنچا تھا مکے. اس نے کہا کہ مکے والو، خدا کے سمجھو ابھی گیہوں کا تم کو ایک دانہ نہیں مل سکتا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت نہیں ملے گی. سمجھ گیا کلمے کا مطلب، سمجھتے ہیں ہمیں پابندی کرنے پڑے گی. آج نماز نہ پڑھو تو بھی کلمہ کافی ہے، شاہ پیتے رہو کلمہ پڑھتے مسلمان، روزہ نہیں رکھتے دن کو کھا رہے مسلمان. مشرکین کے لیے مسئلہ، کئی بار انہیں تمنا کی کیا مسلمان ہو، لیکن ان کی یہ خواہشات، ان کی یہ برائیاں، ان کی یہ تمنا ان کے آگے تھی، ان کو کرنا نہیں چاہیے، لہذا یہ مسئلہ ان کے لیے مشکل بن گیا تھا. لیکن تمہارے اہل رائے نے آ کے یہ مسئلہ حل کر دیا جو مشرکوں سے حل نہیں ہو سکتا. اجی کلمہ پڑھا تو کافی، اعمال ایمان میں داخل نہیں. بخدا اگر یہ اہل رائے اس زمانے میں ہوتے تھے، ابو جہل کلمہ سے دیر نہیں کرتے پڑھنے میں، تو کلمہ پڑھ سمو سب یاد ہوتے بچاؤ کر لو. جو ان کے لیے کہ معمہ بن چکا تھا، ان کے لیے مشکل بن چکا تھا کہ کلمہ کیسے پڑھے، وہ ساری باتیں چھوڑنی پڑیں گی، رشوت چھوڑنی پڑے گی، سود لینا چھوڑنا پڑے گا، زنا چھوڑنی پڑے گی، جوا چھوڑنی، شراب چھوڑنا پڑے گا، برائیاں گالی گلو جی مسلم میں لما پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا. اب جو چیزیں کرو تو ٹھیک ہے، مسلمان نہ کرو تو بھی مسلمان، بات ایک ہی، بات وہی کی وہی. انہوں نے آ کے یہ مسئلہ حل کر دیا جو ان سے حل نہیں ہوا، ان کے لیے دردسر بنا ہوا. اگر وہاں اس وقت ہوتے یہ لوگ، یہ کوفے والے، تو یہ تمہارے یہ مکے کے مشرک کلمے پڑھنے میں دیر نہیں کرتے. یہ سمجھا دے بے وقوف، تیرے کلمے میں کیا ہے، پہلو جان چھٹی بل خراب، جو چاہے کر دو. نہ ہم پاکستان ہے، اگر اس کے اندر کعبہ خانے ہیں، اس کے اندر شراب ہے، پاکستان میں نہیں، پاکستان میں بنا پاک ملک، نام پاک ملک ہو گیا، اب جو بھی کام ہو کرتے ہو پاک ملک. اسی طرح کلمہ انہوں نے سمجھا دیا، مسئلہ حل کر دیا. بھائی یہ چیز اس اسلام کے ہم قائل نہیں. جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کے اندر عقیدہ اور عمل، اس کے اندر عقیدہ اور عمل. لہذا میرے محترم بھائیو، وہ طریقہ اختیار کرو جو رسول اللہ نے دیکھا. ہم ایسے طریقے کے قائل نہیں ہیں جو رسول اللہ کے بعض لوگوں نے ایجاد کیا، ہم اس نمونے کے قائل نہیں جو رسول اللہ کے بعد ایجاد کیا. ہمارے لیے وہ طریقہ کافی جو رسول اللہ نے پیش کیا. ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس طریقے پہ قائم رکھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور اس اسی و سنت پر. باقی جو نئی چیزیں خدا ان سے ہم بچائے، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں ان سے ہم خدا بچائے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے بھائی جی، تعویذوں کو لکھ کر گلے میں باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی میں بارہا بتا چکا ہوں، نئی تحقیق کے لحاظ سے جائز نہیں. ایک اپنی تحقیق پیش کرتا ہے، میں پہلے پیش کر چکا ہوں. سوال، جماعت المسلمین کیا نیا فرقہ ہے؟ اس کے عقائد کیا ہیں؟ بھائی وہ تو خود بیان کریں، مجھ سے کیوں پوچھ دے؟ خالی کہنے سے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، اس طرح کہنے پر کوئی نہیں سمجھ سکتا. کسی اور نے بھی کہا تھا، حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمن بالمصحف انا من المسلمین. جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگے میں مانتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں، اور میں جماعت المسلمین ہوں. اسے کہا اس نے بھی تھا، لیکن اس کہنے میں کیا سمجھے کہ وہ کون سی تھی؟ وہ قائد ان سے پوچھیے. کیا آواز کا بھی پردہ ہے؟ عورت کو کیا پردہ اول آنکھیں ہیں پردہ میں شامل ہے؟ کیا آواز اور آنکھیں پردے میں شامل ہیں؟ حضرت عائشہ نے اندھے صحابی سے پردہ کیا، اور اسلام حکم دیتا ہے کہ عورت بات چیت کر سکتی ہے، ملاقات کر سکتی ہے. میں اسلامی ملکوں میں عرب جا کر اب
یعنی عرب ملکوں میں جو پردہ رائج ہے
سے وہ اسلامی ہے. اب یہ کیا سوال سمجھیں یا نصیحت سمجھیں یا مشورہ سمجھیں یا تقریر کا حصہ سمجھیں؟ کبھی کہتا ہے کہ آنکھوں کا بھی پردہ ہے، زبان کا بھی پردہ ہے، عائشہ نے اندھے سے پردہ کیا. پھر پوچھتا ہے اسلامی ملکوں میں، بھائی پردہ عورت کو زینت چھپانے کا حکم ہے، الا ما ظہر منہ، جو وہ چھپا نہ سکے، جو وہ چھپا نہ سکے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ولا یضربن بارجلہن لیولم ما یخفین زینتہن، ان کے زیور یا پاؤں کی آواز بھی باہر نہیں آنی چاہیے، اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے. اسلامی ملکوں میں چاہے وہ کون سا ملک بھی کہلائے، اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق وہاں پیدا ہے تو اس کو اسلامی پیدا کہا جائے گا، اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں تو اسلامی پیدا نہیں کہا جائے گا. چاہے وہ اپنے آپ کو اسلامی ملک کہے لیکن وہ پیدا اسلامی نہیں کہا جائے گا، اسلامی پیدا اس وقت ہوگا جو قرآن حدیث کے مطابق ہوگا. تیرہ تاریخ کو اہل حدیث جو قربانی کرتے ہیں اس کی روایت ضعیف ہے، اب ضعیف روایت پر بھی عمل ہے، آپ اہل حدیث کہلاتے ہیں. بھائی آپ نے ضعیف تو کہہ دیا لیکن ظہر بھی پیش کرو، کیا ظہر ہے اس میں، لیکن وہ بھی پیش کرو. پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، اس کی کوئی ایک سند نہیں، متعدد سندیں ہیں، لہذا ضعیف تم نہیں کہہ سکتے اس. ہم نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، عربی میں ہے، اگر وہ خدا نے توفیق دی تو شائع کیا جائے گا. رات ضعیف کہنے کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی کہ سنے پر تم نہ لگو. ربنا لک الحمد الاخری جو آپ پڑھتے ہیں، یہ تو ایک صحابی کو چھینک آئی تھی، اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ پڑھا، اور آپ ہمیشہ اسے پڑھتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں. بھائی وہ چھینک والا واقعہ اور ہے، وہ نماز والا سمیل حمزہ کے بعد کا واقعہ اور ہے، دونوں الگ واقعے ہیں، ان کی کیفیت الگ ہے، ان کی صورت الگ ہے، ان کے حیات شروط اگے دعا الگ ہے، یہ ایک واقعہ نہیں. تو کیا آپ یہ پڑھتے ہی نہیں؟ تو کیا کھڑے ہو کے کیا پڑھتے ہیں؟ بس خالی اور کچھ نہیں. اچھا بغیر کسی پڑھنے کے، بغیر اسے کھڑے کھڑے خالی کھڑے رہتے ہو؟ یہ چپ نماز ہوئی، نماز پڑھ
کھڑے نہیں رہتے تو پڑھیں گے
کیا؟ ہاں کھڑے نہیں ہوتے
تو پڑھیں گے
کیا؟ یہ لکھنے والے وہی ہیں.
کیا پتا کھڑے نہیں ہوتے تو پڑھیں گے کیا؟
ختم ہے، ختم 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 ہے. یہ بھائی نہیں ہے، یہ دعا ہے قیام کی، جو رکوع کے بعد قیام ہے اس میں یہ دعا پڑھنے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا اور فرشتوں کے لیے کہا، وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. امام بخاری نے خود یہ باب رکھا ہے کہ یہی دعا پڑھنی چاہیے. تم کیسے اس کا انکار کر سکتے؟ بس ٹھیک ہے.
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون عزیزو اور بھائی اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنی بندگی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جناج فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین فرمایا کہ جنوں خواہ انسانوں کو میں نے خاص اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے خاص اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، اور میری کوئی غرض نہیں، نہ مجھے ضرورت ہے کوئی مجھے کما کے کھلائے، یا میں رزق کا محتاج ہوں یا کمانے والے کا محتاج ہوں. وہ یطعم ولا یطعم، وہ تو کھلانے والا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا، نہ وہ کھانے کا محتاج ہے، وہ اس سے پاک ہے، شان اس کا اعلیٰ ہے، بلک وہ ہر ایک کو کھلاتا ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہا، جو چیز زمین پہ چلنے والی اس سب کو رزق دینے والا ایک اللہ ہے. وما وقی من دابت الا تحمل رزقہا اللہ یرزقہا ویاکم وہو السمیع العلیم. کئی چیزیں دنیا میں پڑی ہیں جو بے پا ہیں، بے زور ہیں، نہ رزق کما سکتی ہیں، نہ کچھ محنت کر سکتی ہیں، نہ اپنے لیے کھانے کی چیز حاصل کر سکتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ یا رزقہا، وہ اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی وہی دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تمہاری پکار کو وہی سننے والا ہے، تمہاری حالات کو وہی جاننے والا ہے. فرمایا میں خود رزاق ہوں، مجھے اس کی محتاجی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ مجھے کما کے کھلائیں. میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے ہیں، میری عبادت کریں. اللہ کی عبادت سے معافی کسی کو نہیں ملتی. یہ صوفیوں کی بکواس ہے کہ بزرگ جب کمال کو پہنچ جاتے ہیں اب ان کو عبادت کی ضرورت نہیں، جب ولایت ان کی کمال کو پہنچ گئی اب ان کو عبادت کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی. یہ غلط بات ہے. نبیوں سے زیادہ کوئی کامل بندہ ہو سکتا ہے؟ ان کے کمال کے بعد کوئی کمال نہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے سورۃ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر، کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا لینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اپنی پڑھائی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اپنی قدرت نہیں بتلائی، بلک اپنی یہ حیثیت بتلائی کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی عبادت کرنے والا، اس کی پوجا کرنے والا، اس کی پرستش کرنے والا، بندگی کرنے والا. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارک، انما کنت، جہاں بھی ہوں میرے ساتھ اللہ کی برکت ہے، خدا نے مجھے برکت والا بنایا ہے. فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے حکم دیا ہے، مجھے تاکید کیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس دنیا پر، جب تک جسم اور جان کے اندر، جسم اور وجود کے اندر جان موجود ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جانی خواہ مالی، نماز خواہ زکات عبادت کرتا ہوں. مانے تک عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت کا حکم ہے، جب پیغمبر علیہ السلام کو بھی مانے تک عبادت کی معافی نہیں ہے، تو بتاؤ کس کو معاف ہو سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خطاب فرمایا سورت ہجر کے آخر رکوع میں، فرمایا وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی پوجا اور پرستش کرنی ہے، اس کے آگے سر جھکانا ہے، اس کے آگے نیاز، اس کے آگے عجز و انکساری، اس کے آگے تضرع و دعائی کرنی ہے، اس کے آگے سجود و رکوع کرنا ہے، قیام قائدہ کرنا ہے، اس کے آگے زبانی، بدنی، مالی، ہر قسم کی تمہیں عبادت کرنی ہے، ایک دن کے لیے ایک لمحے کے لیے معافی نہیں. حتی یاتی اقل یقین, جب تک موت نہ ہے جب تک تو زندہ ہے تو یہ عبادت کرنی ہے. تو پھر کس کو معافی ہو سکتی ہے؟ یہ صوفیوں کا ڈھونگ ہے کہ ولی جب کمال کو پہنچا اس کو عبادت کرنے جھوٹے لڑائی. عبادت سے معافی نہیں, کتنی ہی منزل مقام کو پہنچے لیکن وہ اللہ کا عبد و بندہ ہے. سمجھ آئی میری بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مخلوق بندے تھے. ہم گواہی دیتے ہیں تشہد میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. لیکن جہاں آپ کے مقام اعلیٰ کا ذکر ہے وہاں آپ کو عبد و بندے کی صفت سے یاد کیا. فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. نبوت کا ذکر کیا کہ نبوت عطا کی, کتاب نازل کیا کس کے پاس؟ اپنے بندے کی طرف. نبوت کا مقام جب ذکر کیا, قرآن کے نازل ہونے کا مقام جو ذکر کیا, وہاں بھی آپ کو عبد و بندے کے ساتھ یاد کیا. اور جب تبلیغ اور ڈرانے کے لیے باہر نکلنے کا حکم, یہ دوسرا مقام ہے, دوسرا منصبہ نبوت کے بعد, وہاں بھی یہی کہا. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. وہی ذات بابرکات جس نے اپنے بندے کی اوپر قرآن کو نازل کیا جو باطل و حق میں فرق کرنے والا, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کو ڈرائے. تبلیغ کہے جب یہ منصب عطا کیا تو بھی عبد کہا یہ شان, یعنی کتنی مقام پہ انسان پہنچے خدا کے بندگی سے باہر نہیں نکل سکتا. پھر راتوں رات سہ کر آیا, بیت المقدس تک سہ کر آیا. فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. معراج جیسے مقام حاصل ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کا بندہ ہے. جب آسمانوں کا سایہ کیا تو وہاں بھی یہ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. جب اوپر لے گیا آسمانوں کا سیر کرایا تو فرمایا اپنے بندے کے طرح وحی کو بھیجا. وہاں بھی ابدیت سے باہر نہیں. راتوں کو عبادت کرتے کرتے پاؤں سوج جاتے تھے. بعض احادیث کے اندر بخاری کے حتیٰ تتفتح قدمہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر مہربانی کی ہے کہ غفر اللہ لکما تقدم من ذنبک ما تاخر. پچھلے پہلے سارے گناہ جب آپ کے معاف ہیں تو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا افلا اقول عبد شکورا عبد تو ہوں, بندہ تو اس کا ہوں, عبادت کرنے والا تو ہوں, عبادت کرنے والا تو ہوں, لیکن جب مجھ پر اس نے اتنی مہربانی کی تو میں شاکر بندہ نہ بنوں. مقصد بیان کرنے کا میرا یہ ہے کہ انسان کتنے ہی مقام پہ پہنچے لیکن وہ اللہ کا بندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا اللہ نے مقام دیا, ان کی بڑی بڑی چیزیں خدا نے ذکر کی. اس تخلق من الطین کہایت الطیر باذنی فتنفخ فیہا وتکون طیرا باذنی وتبعی الاکمہ والابرز باذنی وتخرج الموتی باذنی. میرے حکم سے تو مٹی سے پرندے بناتے ہو, میرے حکم سے پھونکتے ہو, میرے حکم سے وہ اڑ جاتے ہیں, میرے حکم سے تو نابینے کو ہاتھ پھیرتے ہو ٹھیک ہو, اکبر آزاد اندھے کو ٹھیک ہو جاتا ہے, میرے حکم سے تو بس ہو جسام والے کو ہاتھ لگاتے ہو ٹھیک ہو جاتا ہے, میرے حکم سے تو قبر والوں کو بھی نکالتا ہے. یہ بھی بتلایا. پھر قرآن یہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوا ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ وما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا طرفه الله اليه يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا. خدا نے اس کو آسمان پہ اٹھا لیا, یہودیوں کے ناپاک ہاتھوں سے بچا لیا, اتنی ان پہ مہربانی فرمائی, پھر دنیا میں دوبارہ اس کو بھیجے گا. بہت بڑی ان پہ نعمتیں ہوئی ہیں لیکن سب مہربانیوں کے باوجود کہتا ہے ان هو الا عبد لنا ما علی. سورۃ الزخرف کے چھٹے رکوع میں فرمایا ان هو الا عبد لنا ما علی. عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں اور کچھ نہیں, صرف ہمارا بندہ ہے, ہم نے ان پہ مہربانیاں کی ہیں. کتنے مقام پہ انسان پہنچ جائے کوئی مخلوق وہ اللہ کے بندے ہونے سے باہر نہیں ہو سکتا. پلک وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں, فرشتے اللہ کے ہاں مقرب ہیں, ان کی خدا نے صفت یہ بیان کی ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشکرون الا لمن ارتضى وهم بخشیتہ مشفقون. اللہ کے ایک ایک حکم کے تابع دار, کبھی اللہ سے آگے پہ اپنی بات نہیں کہتے, جو اللہ کہتا ہے وہی وہ کہتے ہیں, کسی کے لیے سفارش نہیں کرتے ہیں جب تک ان کو معلوم نہ ہو جائے کس کی سفارش سے خدا راضی ہے. اللہ سے ڈرنے والے, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, خدا کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے والے نہیں, پوری طور پہ مطیع و اطاعت کرنے والے. لیکن ان کے لیے بھی اللہ یہ کہتا ہے بل عباد مکرمون, وہ بھی میرے بندے ہیں, میں نے ان کو عزت دی ہے. سمجھ آئی؟ تو کوئی چیز کس مقام پہ پہنچے لیکن وہ اللہ کا بندہ ہی ہے, اس سے آگے نہیں. چنانچہ فرمایا سورۃ مریم کے آخر میں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم مدا وكلهم آتیه یوم القیامۃ فردا. یہاں تو پیر ہیں لاکھوں مریدے ہیں, پاؤں چومتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, عورتوں کو بھی ان سے پردہ, یہ مشن سے کیا پردہ ہے؟ ہاں زندہ تو کیا, مر جانے کے بعد اس کی مٹی کو چاڑتے ہیں, زندہ ہے تو اس کے تھوک کو چاڑتے ہیں, مرتے تو مٹی کو چاڑتے ہیں, اس کی ہڈی کو پوچھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. بادشاہ تو اپنی فوج اپنے لشکر پر اس کا سر اونچا ہے, دنیا کو اپنی طاقت دکھاتا ہے, اپنی بڑائی دکھاتا ہے, اپنا لوہا منواتا ہے, اپنا ارادہ کر کے دکھاتا ہے, پورا قوم و قبیلے میں کوئی بڑا ہے کوئی رئیس ہے تو اپنی ریاست دکھاتا ہے, اپنی بات منوا لیتا ہے. لیکن یہ وہ دنیا ہے جہاں خدا نے سب چیزیں بنائی ہیں, جب فیصلے کا دن آئے گا تو وہاں پیر کے پیچھے کوئی مرید نہیں ہوگا, بادشاہ کے پیچھے لشکر نہیں ہوگا, بڑے کے پیچھے کوئی چھوٹا نہیں ہوگا. فرمایا الکل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, جو کوئی آسمان میں ہو یا زمین میں کتنی بڑی ہستی ہو لیکن اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت سے پہنچتا ہے. جب حج کے موقع پہ یہاں پہنچے تو ایک غریب مزدور جھاڑو دینے والا, وہ بھی کپڑے اتار کر یہاں غلام کی حیثیت سے پہنچتا ہے. وہی حیثیت جب ایک امیر کی ہوتی ہے, ایک مالدار اور سرمایہ دار کی ہوتی ہے, وہ بھی کپڑے پر اتار دیتا ہے. بڑے زک بک لباس ہوتے ہیں ان کے, بڑی قیمتی لباس ہوتے ہیں, لیکن اس وقت وہ بھی اتار کر دو چادروں میں آ جاتا ہے. ایک بادشاہ ملک کا فرمان روائے اپنے تخت پر بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے, کروڑوں لوگوں کے سیاہ سفید کا مالک بنا بیٹھا ہوا ہے, لیکن جب وہ وقت آتا ہے وہی کپڑے اتار کر اپنے شاہی ڈریس کو اتار کر, اپنے تاج کو اتار کر, تخت کو چھوڑ کر, ہاں سر ننگے دو چادروں میں پیش ہوتا ہے. چاہے ولی اللہ ہو, عبد القادر جیلانی جب یہاں آیا تو دو چادروں میں آیا, ابو بکر صدیق یہاں آیا دو چادروں میں آیا, عمر فاروق یہاں اپنی فاروقیت کو نہیں دیکھا دو چادروں میں یہاں پہنچا, یہی عثمان رضی اللہ عنہ, علی المرتضیٰ جس کو مشکل کشا کہتے ہو اپنے کو محتاج بنا کے یہاں خدا کے سامنے آیا. ہاں تو کیا انبیاء علیہ السلام وہ بھی اس حیثیت سے پہنچے, ساتھ آئے دو عالم, سید دو عالم, میں سکرات و عالم نہیں کہتا, یہ شرک ہے, سادات و عالم کہتا ہوں. سکرات و عالم اللہ, سکرات و عالم کہنا شرک ہے. سکرات کی معنی حاکم, دونوں جہانوں کا حاکم اللہ ہے, مالکی و مدین اللہ کی صفت ہے یا کسی اور کی؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محکوم ہے اللہ کے بندے ہیں, اتنا بے باؤ ہی ہے تو ہمارے حکم کے تابع دار چوک جاؤ. ہاں سید ولد عالم سردار ہے آپ, اس میں کوئی شک نہیں, اکرم الاولین والآخرین, خاتم النبی, بڑے اونچے درجے کے مالک, مقام محمود کا وعدہ اس کے لیے, شفاعت عظمی کا وعدہ, عظمی کا وعدہ اس کے لیے. لیکن جب یہاں پہنچتا ہے, یہاں پہنچتا ہے وہی دو چادریں, وہی سان منگا اللہ کے ساتھ بادشاہ ہے تو یہ کہتا ہوا بہت پہنچتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بادشاہ بھی یہی کہتا ہے, نبی علیہ السلام بھی یہی کہتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الاولی بھی یہی کہتا ہے, یا اللہ میں غلام تیرے دروازے پہ حاضر, میں حاضر, تیرا کوئی شریک نہیں, تیرا کوئی سردار نہیں, میں تیرے در پہ غلام حاضر ہوا ہوں, یہ بادشاہ بھی تیری ہے, نہ میری نہ کسی اور کی, تعریف ثنا خان بھی تیری ہے, میں بھی تیری تعریف کرتا ہوں, دنیا بھی تیری تعریف کرتا ہے, ملک و حکومت و اختیار ساری باتیں تیری ہے, نہ میری نہ کسی اور کی, سب تیرے غلام ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جب سارے کا یہ حال ہے, سب اس کے آگے بندے, بڑے بڑی ہستیاں اس کی عبادت میں فخر کر سکتی ہیں, کرتی ہیں, کسی کو اس کے بندے ہونے سے آؤ نہیں, جو اس کے بندے ہونے سے آؤ کہتا ہے, جو اس کی عبادت سے بڑائی کرتا ہے, فخر کرتا ہے, وہ اپنی آپ کے حکمت کا خیر مانگے. اور فرماتا ہے سورۃ النساء کے آخری رکوع کے اندر, لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فرمایا اللہ کے بندگی سے اللہ کے بندے بننے سے اللہ کے آگے عجز و نیاز کرنے سے اللہ کے آگے سجود و رکوع کرنے سے قیام و قعدہ کرنے سے اللہ کے آگے ناک رگڑنے سے اللہ کے آگے پیشانی رگڑنے سے نہ کسی نبی کو آ رہا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو آ رہا ہے نہ ان فرشتوں کو کوئی آ رہا ہے جو اللہ کے یہاں مقرب ہے اور جو بھی اللہ کی بندگی سے اللہ کی عبادت سے آ کہے گا تو اس کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے ہاں پیروں کو اپنی گدی روکتی ہے لاکھوں مریض سامنے بیٹھے ہیں اشارے پہ کام ہو رہا ہے آج اس چیز کو چھوڑ کر یہاں کینکیوں پر یا چٹائی پر یا مٹی پر ناک رگڑے اپنے آپ کو ذلیل کرے بادشاہ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تخت سے اتر جائے اور اپنی بادشاہت کا خیال نہ کرے اور مٹی پہ سر رکھ دے اللہ کے آگے یہ ان کی بڑائی اس کو روکتی ہے لیکن جس کو اللہ کی عبادت سے آ ہے وہ خدا کے سامنے پیش ہوگا اگر نیکو کا ایماندار ہے تو اس کے لیے اجر ہے اس کے لیے گناہ معاف ہے وعدہ یاد رکھے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا جو لوگ اللہ کی عبادت و بندگی سے آ کرتے ہیں یا پڑھاؤ کرتے ہیں فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اس کے لیے سخت برا اور دکھ ہونے والا عذاب ہے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللہ کے بغیر کوئی ان کا مددگار نہیں کوئی ولی نہیں کوئی حامی نہیں سمجھ میں آیا تو اللہ کے سائے کس مقام پہ پہنچے آخر بندے ہیں خدا کے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں وہی ایک مالک ہے وہی ایک مولا ہے وہی ایک بادشاہ ہم سب اس کی ملکیت ہے رعیت ہے بندے ہیں تو ہم پر اس کی عبادت ہم پر اس کی پوجا اس کے آگے سر جھکانا اس کی حمد و تعریف کرنا اس کی ثنا و تمجید کرنا ہاں اس کو ذکر کرنا اس کو یاد کرنا ہم پر لازم ہو گیا صحیح ہے یا نہیں ہاں جب وہ مالک ہم بندے ہیں تو ہمارے پاس سوا عبادت کے اور کیا ہو سکتا ہے خدا نے سب کو بندہ بنایا ہے مولوی احمد رضا خان کی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صفتیں دی سب صفتیں دے دی کمال کی صرف ایک نہیں دی کیا نہیں دی صفت الوہیت اللہ ہونے کی صفت نہیں دی اس کو کیوں نہیں دی اب یہاں جو گل کھلاتے ہیں وہ سنو کہتا ہے جو کسی کو کوئی شے نہیں دیتا تو ان کے چار وجوہ ہیں چار سبب ہیں ایک یہ کہ دینے والا بخیل ہوتا ہے جب نہیں دیتا دوسرا یہ کہ جس کو نہیں دیتا وہ اس چیز کا اہل نہیں اس چیز کا لائق نہیں لہذا اس کو نہیں دیتا تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سے کوئی اور دوسرا زیادہ محبوب ہے اس سے زیادہ کسی اور کے ساتھ محبت ہے لہذا یہ چیز اس کے لیے رکھیے اس کو نہیں دینا چاہتا ہے تین چوتھا یہ کہ وہ دینے پر قادر نہیں نہیں دے سکتا دے لیکن اس کے بس میں یہ بات نہیں کہ یہ چار چیزیں ہیں اب کیا کہتا ہے سنو یہاں کیا وجہ ہے یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اللہ بخیل ہے نعوذ باللہ یہ نہیں کہا جائے گا اور یہ بھی نہیں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لائق نہیں, آپ میں سب کمال تھا, یہ بھی بات, یہ بھی چیز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کو اور چیز محبوب تھی یا اور شخص محبوب تھا اس کے لیے رکھا ہے, یہ بھی نہیں. لہذا ماننا یہ پڑے گا کہ الوہیت کی صفت دینے پر خدا قادر نہیں تھا, یہ بات خدا کے بس میں نہیں تھی, جب نہیں دیا جو بس میں تھا وہ دے دیا. اب اللہ کے بندے کو کون سمجھائے, ابو جہل کو تو لڑکے دیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکا نہیں دیا, تو کیا کہو گے؟ بکری تو نہیں ہے کیونکہ ابو لہب کو دیا, ابو جہل کو دیا, بکری تو نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا لائق نہیں تھا یہ کہے گا؟
نہیں.
پیدا کیوں ہوا؟ پیدا ہو کے مر گیا, پیدا تو ہوا. اور یہ کہو گے کہ یہاں بیٹے دینے پہ قادر نہیں, ابو جہل کے لیے تو قادر ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. ہاں یہی کہو کہ ابو جہل زیادہ ہے اس کو, یہی کہو گے. بے وقوف, خدا سمجھائیے, اس کی مشیت ہے, الوہیت کی صفت کوئی عطائی ہے؟ کوئی دینے کی چیز ہے؟ کوئی خدا کے پاس بنی ہوئی ہے کسی کو بانٹنے کے لیے مٹھائی ہے؟ یہ اس کی ذاتی صفت ہے, یہ اس کی ذاتی صفت ہے, یہ بنائی ہوئی صفت نہیں, اس کے حکم کے تحت نہیں کہ اس کسی کو الہ بنائے. یعنی وہ نبوت اس کا حکم ہے, جس کو چاہا بنا لیا, لیکن یہ اس کی ذاتی صفت ہے. اور پھر یہ کہنا ہے کہ خدا بے بس ہے, یہ ہے تمہارا خدا کے ایمان تمہیں لوگوں کا, کچھ سوچو تم صحیح کہاں کہاں کے لیے جاتے ہو. اللہ کے سب سب بندے ہیں, جو چیز جس چیز کا خدا لائق ہے خدا کے نزدیک اس کو وہ دے دیتا ہے. آخری نبوت, آخری نبوت کے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کو دے دیا. نبوت دوسرے انبیاء کو علیہ السلام کو بھی دیا, لیکن آخری نبوت کے لائق کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو دے دی. اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے, ورنہ حقیقت میں سارے اللہ کے بندے ہیں, عبادت کرتے ہیں. ہم پر عبادت لازم ہے کیونکہ ہم ان کے بندے ہیں. جب ہم ان کے بندے ہیں, بندے سے اوپر ہماری کوئی حیثیت نہیں, تو ہم پر عبادت لازم ہے. بندے کا کام ہے گا اپنے آقا کی مالک کی پوجا کرے. اس پر دوسری چیز اور ملاؤ, صرف وہ ہمارا مالک نہیں, صرف وہ ہمارا مالک نہیں, صرف وہ ہمارا حاکم نہیں, صرف وہ ہمارا دھنی نہیں, بلکہ ہم پر مہربان بھی ہے, ہم پر مہربان بھی ہے, ہم پر منعم انعام کرنے والا, محسن احسان کرنے والا, ہمارے ساتھ مہربانیاں کرنے والا بھی ہے. ظاہر ہے کہ انسان عبید الاحسان, انسان احسان سے آخر بندہ بن جاتا ہے. ہم تو ہیں ہی بندے, ہم جس کے بندے نہیں ہیں اس کی نیکیوں اور بھلائیوں سے, بار بار نیکیوں سے آخر ہم ان کے آگے عاجز بن جاتے ہیں, اس کے ذرہ منت بن جاتے ہیں, مرہون منت بن جاتے ہیں. جائے کہ اللہ کے تو ہیں ہی بندے, پھر بھی ہم پر انعام, پھر بھی ہم پر مہربانی, کیا اب بھی ہم پر اس کی بات واجب نہیں؟ اب بھی اس کی عبادت, اس کی پرستشم پہ واجب نہیں؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. سورۃ لقمان کے تیسرے رکن میں فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کی چیزیں تمہارے لیے تابع بنا دی, یہاں تک آسمان زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے تابع بنائی. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ, اپنی نعمتیں تم پر پلٹ دی ہیں, ظاہرۃً وَبَاطِنًا, کئی نعمتیں ظاہر ہیں کئی خفیہ ہیں, تم پر کئی نعمتیں پلٹ دی ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللہ کی نعمتوں و مہربانیوں کو یاد کرو، ان کے انعامات کو یاد کرو جو تمہارے پاس ہے، جو تم پا چکے ہو، جو تم حاصل کر رہے ہو، جو تمہیں مل چکا ہے یا تمہیں مل رہا ہے، وہ سب اللہ کی دین ہے. فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے یہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. آنکھیں کس نے بخشی، کان کس نے بخشا، زبان کس نے بخشی، دل کس نے بخشا، یہ اعضاء کس نے بخشی، یہ علم کس نے مہیا کیا، پھر ایمان کس نے دیا، عبادت کس نے بخشی، عبادت سکھانے کے لیے قرآن کو کس نے اتارا، قرآن کو سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا. فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، مومنوں پر اللہ کا احسان ہے، احسان تو سب پہ ہے، یا مومنوں کو خاص کیوں کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا احسان ان لوگوں کو ہوگا جو ان کو مانتے ہیں، جو ان پر ایمان رکھتے ہیں، جو ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں. فرمایا لقد من الله على المؤمنين، اللہ نے ایمانداروں پر بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ان کو ایک رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیات، ان کی آیتیں پڑھ کے سنائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے اور تربیت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں قرآن حدیث سکھائے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، پہلے اس سے کتنے بھی گمراہ تھے لیکن ان کی صحبت میں، ان کی آیات سننے سے، ان کے کلمات سننے سے وہ نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، ایماندار بن جائیں گے، نیکوکار بن جائیں گے. تو یہ سارے انعامات اس کے ہیں. اب کائنات کو دیکھو، اللہ الذی خلق السماوات والارض، سورت ابراہیم کے پانچویں رکوع کے اندر فرمایا اپنے معبود کو پہچانو، اپنے مولا کو پہچانو، اپنے حاکم کو پہچانو، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی جس نے اتارا وہی تمہارا مشکل کشا ہے. فاخرج به من الثمرات، زمین میں سے کئی چیزیں پیدا کی، سبزیاں، اناج، گھاس، پتے، فروٹ وغیرہ، ساری چیزیں پیدا کی، یہ بھی اسی جس اللہ نے یہ چیزیں بنائی، تمہارا مشکل کشا وہی ہے. یہ کیوں؟ رزق لکم، یہ تم پر انعام ہے کہ تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، کشتیوں کو، جہازوں کو تمہارے لیے تابع بنایا کہ تم ان پہ چڑھ کے سوار کرتے ہو پانی میں. وسخر لکم الانہار، وہ نہریں اور دریاؤں کو تمہارے لیے تابع بنائے، اس کا اور انعام. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ سورج اور چاند جو پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، دن کو روشنی، رات کو روشنی پہنچانے کے لیے بنائے، اللہ نے تمہارے لیے بنائے، ان کا تم پر احسان. وسخر لکم اللیل والنہار، رات اور دن بھی تمہارے لیے بنائے تاکہ تم آرام بھی کرو، اپنی کمائی اور معاش کی کوشش بھی کرو. وآتاکم من کل ما سألتم، اس کے علاوہ جو کچھ مانگتے جاتے ہو تمہیں اللہ دیتا جاتا ہے. وآتاکم من کل ما سألتم، جو تمہیں دیتا ہے وہ ملتے، وہ تم جو مانگتے ہو تمہیں دیتا جاتا ہے. پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گنتی کرنے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ، تم گنتی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومُ الْكَفَّارِ، انسان ظالم بھی ہے اور ناشکر بھی ہے. ظالم کیسے؟ اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے. جب تمہارا مالک اللہ، ہاں تمہارا حاکم اللہ، تمہارا رزق دینے والا اللہ، تم پر انعام کرنے والا، تم پر احسان اور تمہارے ساتھ بھلائیاں کرنے والا ایک اللہ، تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ایک اللہ، جو مانگو تمہیں دینے والا ایک اللہ، بے انتہا بے حساب بے عدد لا متناہی انعام کرنے والا تم پر ایک اللہ، پھر بھی تم دوسروں کی پوجا کرو؟ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوتا ہے؟ ظلم بولتے ہیں ولو شے بھی غیر محلی، حقدار کا حق دوسرے کو دینا یہ ہے ظلم۔ اب تم پر حق عبادت کا کس کا ہے؟ ایک اللہ کا جس نے تمہیں بنایا، ایک اللہ کا جو تمہارا مالک ہے، ایک اللہ کا جس کے تم بندے ہو، ایک اللہ کا جس کے تم پر انعام و احسانات ہیں، جس کی تم پر مہربانیاں ہیں، یہ اس کا حق ہے۔ اگر کسی اور کو دینا ہے تم ظلم نہیں کرتے ہو؟ ایک غریب کے ساتھ ظلم کرنے والا، حق مارنے والا کی عاقبت کیا ہوگی؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم قیامت میں کئی ظلم دکھائی دیں گے۔ مثلا زمین کا معاملہ ہے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من اخذ ارض غیره قدر شبر بحق بغیر حق طوقہ اللہ سبع عذین یوم القیامہ، جو ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین نہ حق لیتا ہے، سات زمینیں قیامت میں گرد میں لٹکائی جائیں گی۔ یہ ادنا ظلم ہے کہ جائے کہ اللہ کے حق کو مارا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہے؟ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو شرک ہے۔ تو فرمایا اتنی نعمتوں کے باوجود انسان ظالم ہے، اور پھر فرمایا کفار ناشکر ہے، بالکل ناشکری ہے۔ بیٹا اللہ دیتا ہے، کون ماں کے پیٹ میں بناتا ہے؟ کون کاریگر وہاں جاتا ہے؟ کون کی کسی پیر کی وہاں کرامت ہے؟ کسی سائنسدان کی کا ہنر ہے؟ کسی کاریگر کی کاریگری ہے؟ بتا سکتے ہو کون وہ کاریگر ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ اللَّهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر وتبارك الله أحسن الخالقين۔ سورة المؤمنون کے پہلے رکوع میں فرمایا انسان کو ہم نے ان کی شروعات پیدا جو کی وہ مٹی سے بنائی، پھر اس کا سلسلہ ہم نے نطفے سے بنایا، پھر چالیس دن کے بعد نطفے کو ہم نے خون بنایا، پھر چالیس دن کے بعد اس نطفے خون کو ہم نے گوشت بنایا، پھر گوشت کو ہڈیاں بنائی، فقصونا العظام لحما پر ہڈیوں پہ گوشت چلایا، ثم انشأناه خلقا آخر اس کے بعد پھر اس کی اور پیدائش کو بنایا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین کان بھی بن گئے، آنکھیں بھی بن گئی، دو ہونٹ بن گئے، زبان بھی بن گئی، فجعلناه سمیعا بصیرا دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ بناتا اللہ، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم۔ او پیوں کے پوجنے والا بتاؤ، ماں کے پیٹ میں شکل کون بناتا ہے، صورت کون بناتا ہے؟ یہ وہ ایک اللہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون۔ سورہ زمر کے پہلے رکوع میں فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر تین اندھیروں کے اندر، تین تھیلیوں کے اندر تمہیں بنا بنا کے پھر بناتا ہے، لطفے سے خون، خون سے گوشت، گوشت سے ہڈیاں بنا بنا کے تیار کر کے نکالتا ہے۔ کون ہے وہاں کاریگر؟ والذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء، جیسا بھی چاہے صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ایک کاریگر ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہے خالق؟
اللہ۔
یہ نعمت اللہ کی ہے، بیٹے بیٹیاں نعمت اللہ کی ہے، مانتے ہو؟ یہ علی بخش ہے، یہ غلام رسول ہے، یہ پیر بخش ہے، یہ نبی بخش ہے، یہ امام بخش ہے، سالار بخش ہے، مدار بخش ہے، کیا یہ یہ ہے ناشکری. اللہ دے بنا کے نکالے اور شکریہ کسی اور کا کہ فلاں نے بخشا.
مولانا صاحب آپ کرتے ہیں تو پوچھا کرنا ہے
سمجھ آئی میری بات؟ فرمایا انہوں نے سارا ظلم القفا جو مانتے ہیں وہ بھی تمہیں دیتا جاتا ہوں پھر بھی تم ظالم اور پھر بھی ناشکر. یہ ہے ناشکر. تو میرے دوستو ایک طرف تم ہمارا مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں. یہ بات بھی بتاتی ہے کہ ہم پہ اس کی عبادت فرض ہے اس کی بندگی لازم ہے. پھر اس کے انعامات پھر اس کی مہربانیاں جس میں کوئی شریک نہیں یہ بھی چیز چاہتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. لیکن یہاں تک تو بعض لوگ اتفاق کر جاتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے وہ ہمارا مالک لہذا اس کی بندگی ہم پر ضروری ہے. چلو جی ان کے ہمارے پر ہم پر انعامات ہیں لہذا ہمیں الجزاء الاحسان للاحسان ہمیں لازم اس کی عبادت کریں. لیکن آگے چل کے اختلاف پڑتا ہے کہ عبادت وہ کون سی ہے جو اللہ کی کرنی چاہیے. اللہ تو ہمیں مقید کرتا ہے جیسے چاہو پڑھتے رہو جیسے چاہو عبادت کرتے رہو اس طرح نہیں ہے. فرمایا فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. سمجھ آئی میری بات کہ نہیں؟ ہاں سورت بقرہ کو نکالو 31 آیتوں کو. فرمایا فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ کی عبادت اس طرح کرو اللہ کو یاد اس طرح کرو جسے جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے جس طرح اللہ نے سکھایا ہے. اللہ نے کیسے سکھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آ کے سکھایا نماز کا حکم آیا پڑھ کے دکھایا. فرمایا صلوا کما رأیتموني اصلی جیسے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں نماز پڑھوں ایسے ہی پڑھوں. خضوعا لمناسککم حج پہ آیا فرمایا حج کے احکام مجھ سے سیکھو. لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا شاید اس سال کے بعد میری آپ سے ملاقات نہ ہو مجھ سے احکام لے لو. یہ نہیں کہا میرے بعد فلاں سے لینا فلاں پیر سے لینا فلاں امام سے لینا فلاں بزرگ سے لینا فلاں صوفی سے لینا یہ نہیں کہا مجھ سے لینا ہے لے لو میں جانے والا. اب اللہ کا ذکر وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. نماز وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حج وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. عمرہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کبھی کبھی آپ یہاں بیٹھتے ہیں کئی لوگ کبھی ان کا ذکر دیکھا ہے گردن کو ایسے بات ہے یہ رسول اللہ نے کیا ہے ایسے بات ہے کل بھی ذکر. مولویوں کو جاؤ بیت اللہ میں بیٹھے خدا کے راستے مجھے بتاؤ یہ کل بھی ذکر رسول اللہ نے کہا کہاں سے تم نے لایا ہے کس نے آپ کو یہ کل بھی ذکر سکھایا؟ اللہ نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے یہ کہاں سے لیا کہ راہ کی تم میں رویب تو کستان داسم کے نہ رسیب کا بے ابھی راہ کی تم میں رویب تو کستان راستہ کچھ اور لیتے ہو اور امید رکھتے ہو نجات کی. نجات کے راستے پر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھڑا کیا. من آتانی دخل الجنہ من آثاری وقدما آپ نے فرمایا بے ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا مگر جس نے انکار کیا میں جنت میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا. قیل من یبا یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ تو انکار کون کہے گا جنت میں جانے سے انکار کون کہے گا؟ فرمایا جنت کو جانے کے لیے بھی راستہ اور اس پر کھڑا مجھے اللہ نے کیا میں جا رہا ہوں اس راستے پر. من آتانی دخل الجنہ جو میرے پیچھے پیچھے آئے گا وہاں پہنچے گا. وہ من آسانی جو میری نافرمانی کرتا ہے میرے پیچھے نہیں آتا اس کو جنت میں جانے سے انکار. سمجھ آئی بات؟ اب یہ گردن یوں مانا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ یہ کہا اور پھر کرتے کبھی ذکر ہوتا ذکر جو کام ہے وہ زبان کا ہے. اللہ نے سب عضو کے کام تقسیم کر دیے, ہر ایک عضو کا کام مقرر کیا ہے. سننا کس کا عضو کا کام ہے؟ کان کا. اب کوئی کان کو بند کر دے آنکھوں سے سنے گا؟ نہیں سنے. دیکھنا کام آنکھ کا ہے, اگر آنکھیں بند کر دے تو سنے گا؟ دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. بولنا کام زبان کا ہے, ہاتھ سے نہیں بولا جاتا ہے, صحیح ہے نا؟ صحیح. کھانا منہ سے کھائے, ناک سے کھائے تو کسی کو آپ دیتے ہو اب ایک سونگنے کے لیے تو ناک کے بجائے منہ سے سونگتا ہے, بےوقوف انسان ہے. تو ہر چیز اللہ نے عضو ذکر تقسیم کی. ذکر جو ہے فعل زبان کا, ذکر فعل لسان ہے, یہ زبان کا کام ہے, دل کا کام نہیں ہے. دل ارادہ ہوتا ہے, دل میں نیت ہوتی ہے, دل میں خیال ہوتا ہے, دل میں قصد ہوتا ہے, دل میں خوشی ہوتی ہے, دل میں غم ہوتا ہے, لیکن دل میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کو یہ پڑھو پڑھو کہ میں پڑھا ہوں, وہ تو قلب کا عمل ہے. قلب جس چیز کو چاہے گا وہی کام ہوگا. آپ نے فرمایا سرحد سرحد کے سب کلو, جب دل ٹھیک ہوگا عضو ٹھیک ہوں گے. اگر دل ذکر کو چاہے گا تو زبان کہے گا تو نہیں کہے گا. سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہاں جی. تو مسئلہ واضح پڑا ہے کہ ذکر جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے, دل میں خوشی اور غم ہوتا ہے, دل میں ارادہ ہوتا ہے, دل پسند کرتا ہے, لیکن زبان کا فرض ذکر ہے. یہ کسی نبی سے ثابت نہیں, اسے قلب سے ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب سے ذکر کیا, کوئی ثابت نہیں. یہ اپنے بناوٹی ذکر اس طرح. نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہی نماز. طواف وہی طواف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی طواف ہے. تمہاری طرح رسول اللہ نے طواف نہیں کیا کہ لوگوں پہ چڑھ کے اور دھکا دے کے جا کے جانا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا کہ امام سلام پھیرے نہیں آگے بھاگ جاتے ہیں. رسول اللہ صاحب نے یہ نہیں کیا کہ طواف کے بغیر جا کے حضرت کو چوما. آپ نے چوما بوسا دیا یا ہاتھ لگایا اسلام کیا تو طواف کے وقت, بغیر طواف سے آپ کا ثابت نہیں ہے. ادھر امام سلام پھیرتا ہے بھاگتے, نہ نماز کا ادب نہ طواف کا ادب, دونوں چیزیں باطل. گویا کہ قید میں بیٹھے ہیں, قید میں, سجن میں. جان چھوٹے وہاں جاؤ. یہ وہ پتھر نہیں جن کو تم ملتان میں پوچھتے ہو چاٹتے ہو, یہ وہ پتھر نہیں جن کو اجمیر میں چومتے ہو. وہاں تم عقیدت سے پوچھتے ہو, نفع نقصان کی امید رکھتے ہو کہ اس پتھر کو چومو تو سب کچھ ہو جائے گا. ملتان میں ایک بلائی ہوئی ہے نشانی, جس کو داڑھی نہیں وہ لگا تو داڑھی ہو جائے گی. سمجھو, جو بچہ قد نہیں کرتا اس کو اس کے ساتھ ملو تو قد کہے گا. یہاں یہ وہ پتھر نہیں ہے, یہ جگہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. امیر عمر نے تو یہاں صاف کہہ دیا, تم تو اس کا بار بار نام لیتے ہو بیس تراوی کے لیے, کوئی ثبوت نہیں لیکن کہتے ہو اس نے, لیکن یہاں اس کی بات نہیں مانتے. اسے حجر اسد کو بوسا دیا اور کیا کہا, انی عالم انک حجر لا تلف ولا تذو لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک لما قبلت. کیا یہ پتھر سن رہا تھا؟ نہیں, یہ لوگوں کو سنانا مقصود تھا کہ کوئی جہالت میں گرفتار نہ ہو. اس پتھر کو ان پتھروں کی طرح نہ سمجھے جن کو ہم پوچھتے ہیں. کہنے لگے میں اس لیے بوسا نہیں دیتا کہ تجھ سے نفع نقصان کی کوئی امید ہے, تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے یا نقصان. اس لیے نہیں, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں. اس سے بڑا کیا ہوتا, بڑا وابی تھا. اگر کہہ دے کہ پیر کی قبر کوئی فائدہ نہیں دی تو وابی ہے. اگر کہہ دے کہ اجمیر کی درگاہ سے کوئی فائدہ نہیں تو یہ منکر ہے. بڑا منکر تو وہ جو حجر اسود جو بیت اللہ میں لگا ہوا ہے, اس کو کہے تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں, بڑا حاوی ہوا نا. ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے. جی پکھی پرندے جو ہیں وہ اوپر نہیں جاتے, یہ گپ جلالن میں بھی ہے، یہ جلال والے بھی یہ گپ مار دی وقت ہے لا یالون، لیکن آپ غور کہتے پابندی اوپر جا رہے ہیں، ہمیشہ لوگ جاتے ہیں بیٹھے اوپر اوپر بیٹھ کر جفتی کر رہے ہیں، بڑے وہاں بھی تو وہ ہیں، اس قسم کی باتیں بنا کر یہاں نہ آؤ، یہاں یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کا حکم ہے ہم یہاں پہنچے، اور کوئی مقصد نہ ہو، اگر اس کے سوا کوئی جذبہ رکھا تو خرچ برباد، محنت برباد، تکلیف برباد، سب کچھ ختم، انما الاعمال بالنیات، جو ارادہ ہوگا وہی ملے گا، صرف اس کا حکم، بندے کا حکم کام ہے کہ مالک کے حکم کے بعد اب کام لگائے دیر لگائے، سمجھ آئے؟ ہاں تو کہتا ہے میں جانتا ہوں امیر، وہ کہتا ہے تو پتھر ہے، نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان، لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک لما قبلتک، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہوں، اگر اس کو بوسا ہو دیتے ہوئے نہ دیکھتا میں کبھی تمہیں بوسا نہ دیتا، ہم جو کام کریں سنت کا خیال کریں، اب میرے دوستوں دیواروں کو چومنے والوں پہلے یہ دیکھو، ابھی عمر نے کہہ دیا کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تم کو بوسا نہ دیتا، معلوم ہوا کہ کام وہی کہنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اب چاہو کونوں کو پوجنے والوں چومنے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، اگر ہے تو ثبوت لاؤ، نہیں تو بند رہو، لوہے کے ٹکڑوں کو شیشوں کو چومنے والوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما ہے، اگر ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی کیوں سنت سے محروم ہیں، اگر نہیں تو توبہ کر کے یہاں سے جاؤ، طریقہ یہی ہے کہ یہاں سے توبہ کر کے جاؤ، اور کوئی صورت نہیں، طواف ودا کر کے الٹے پاؤں جاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو توبہ کر کے جاؤ، اگر کیا ہے تو ہمیں دکھاؤ تو ہم بھی کہیں ہم اس سنت سے معروف نہ آئے، اگر نہیں کیا تو نہ کہو، تم بھی اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو، توبہ کر کے جاؤ، اپنی عقیدت ٹھیک کرو، اپنے اعمال درست کرو، اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، پر نام کے حاجی بن گئے، آتے ہیں اپنے کو حاجی کہلوانے کے لیے، ہمارا نام حاجی ہو، فخریہ لکھیں گے کہ حاجی فلاں، وہ تھا ایک آدمی، اس سے کسی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو کہا حاجی عبد المجید، تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہ میرا نام ہے نمازی عبد الرشید، نمازی کیسے، تم حاجی کیسے، کہ میں نے تو حج کیا ہے، کہ میں بھی نماز پڑھی بتاؤں، بابا میں نے حج کیا ہے، جو حج کرتا ہے وہ حاجی ہے، بھائی وہ نماز پڑھتا ہے وہ نمازی ہے، یہ محض شہرت ہے، حالانکہ حاج جو ہے وہ اسرائیل کا صیغہ ہے، حاج کا معنی حج کرنے پر جانے والا، ارادہ کرنے والا، جب تم آتے ہو تم حاجی ہو، حج کے لیے آئے، اب تم نے حج کیا خلاص، اب حاجی کیا ہے، اب یہی ہے کہ خدا تمہاری قبول کرے، یہ ہے بات، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تم یہ کر رہے ہو کہ حاجی حاجی حاجی، اپنے آپ کو مشہور کرانے کے لیے، اور شہرت خدا کے ہاں قبول نہیں ہوگی، جو سنانے کے لیے کہے گا من سما یو سمے اللہ بھی، جو سنانے کے لیے عمل کہتا خدا اس کو سنا ہی دے گا، اور آگے کوئی فائدہ نہیں، اللہ بھی جو دکھانے کے لیے کہتا ہے خدا اس کو دکھانا نصیب کرے گا، مگر ثواب نہیں ہوگا، ثواب کا دن آخرت میں ہے، ثواب کا دن یہاں نہیں، من کان یرید الاجر جلنا لہ فیا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدھورا، جو دنیا کی بات چاہے گا دنیا میں ہم جس کو چاہے بدلا دے دیں گے، لیکن آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نہیں، ذلیل ہو کے جہنم میں جائے گا، ومن اراد اللہ توفانا سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا، سورۃ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں فرمایا جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اور آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، من اراد الاخرہ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وسعى لها سعیہا اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ مومن ہے بھی ایماندار، جو حکم ملتا ہے اس کو قبول کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ان کی کوشش برباد نہیں جائے گی، ان کو بدلہ ملے گا. سمجھ آئی؟ تو سنت کے مطابق کام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد ہم نے کسی کا مذہب ہے، نہ کسی کا قول ہے، نہ کسی کی رائے ہے، نہ کسی کا قیاس. یہاں طواف کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو، جب چاہو پڑھتے رہو، کوئی منع نہیں، یہاں کوئی وقت ممنوع نہیں ہے. جو منع کرتے وہ سنت.